الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الكريمين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 131، 132 اور 133، یہ تین آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں اللہ کی کتاب سے، اور یہ تین آیات وہ ہیں کہ جن کو موضوع بحث بنایا رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنائی نے اپنی تقاریر کے اس سلسلے میں، کہ جو انہوں نے انقلاب سے قبل، آپ نے سمجھے تقریباً لگ بھگ 49-50 سال قبل مشہد مقدس میں یہ تقاریر انجام دی تھی، کہ جب وہ تحریک کے جس کے نتیجے میں انقلاب اسلامی وجود پذیر ہوا وہ تحریک جاری تھی، تو ان تقاریر کا مجموعہ اردو زبان میں بھی ترجمہ ہوا، پہلے بھی چھپا تھا اور اب دوبارہ چھپا ہے. پہلے جو کتب چھپی تھی وہ یہاں پاکستان میں الگ الگ کتابیں تھیں، جن میں سے پہلی کتاب تھی ایمان، اس کا عنوان تھا، اور دوسری کتاب تھی توحید، اور تیسری تھی نبوت، اور چوتھی تھی ولایت. یہ چاروں موضوعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انتہائی اہم ترین موضوعات ہیں، تو رہبر معظم نے جو عام چیزوں سے ہٹ کے ایک کام کیا، عام روش سے ہٹ کے ایک کام کیا، وہ یہ کہ اپنی ان تقاریر جن میں یہ موضوعات ڈسکس کیے گئے، اس میں بنیاد آیات قرآن کو قرار دی، کیونکہ آیات قرآن اسلامی معارف اور تعلیمات کا وہ خالص ترین سرچشمہ ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یعنی جب بندے کو ایک بات کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی چیک کرنے کی کسی اور سے، کسی اور جگہ سے، کہ بھائی یہ قرآن والی بات ٹھیک ہے یا اصل بات کچھ اور. جبکہ قرآن کے علاوہ باقی تمام چیزیں، احادیث، ان کے بارے میں بالآخر یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ یہ جو حدیث کے طور پر میرے سامنے بات آئی ہے، مجھے حدیث کر کے بتائی گئی ہے، یہ حدیث ہے حقیقت میں یا حدیث نہیں ہے؟ اس کو چیک کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جو چیز حدیث کے طور پر وہ پڑھ رہا ہے کسی کتاب میں یا کسی تقریر میں سن رہا ہے، وہ اللہ کی کسی بات کے جو قرآن میں کی گئی باتیں ہیں اس میں سے کسی کے خلاف تو نہیں ہے. تو جیسے ہی خلاف ہونا واضح ہوا تو پھر انسان احتیاط کرے اور اس حدیث پر عمل نہ کرے، چونکہ رسول اللہ بھی اور ان کے اہل بیت بھی خلاف قرآن کوئی بات نہیں کرتے. ان تقاریر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی بنیادی باتیں ان پر بحث کی گئی، اور یہ جو پہلی تقریر ہے ایمان کے موضوع پر، اس میں رہبر معظم نے جن موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے پہلا ہے تقویٰ، دوسرا ہے اللہ کی رحمت، تیسرا ہے مغفرت غفران جسے کہتے ہیں، اور چوتھا ہے انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کر. تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم ان چاروں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے، انہی آیات کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس تقریر کا رہبر معظم نے بھی موضوع انہی کو بنایا، اور ان آیات میں ان موضوعات کا ذکر ہے. صلوات پڑھے محمد والے. سب سے پہلی آیت آل عمران 131 ہے، اس کے ترجمے کو غور سے سنیں. فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو، اس آگ سے اتقو بچو بچاؤ خود کو، اللتی اعدت للکافرین جس کو تیار کیا گیا ہے کن کے لیے؟ للکافرین کافروں کے لیے. تو بندہ جب یہ آیت پڑھتا ہے کہتا ہے ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی تو کافروں کی بات ہو رہی، ان کے لیے تیار کی گئی، ہم تو مومن. تو اگر آپ اس سے پچھلی آیت دیکھنے کی زحمت کریں تو اصل بات پچھلی آیت سے شروع ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 130 نمبر آیت. غور کیجئے گا اور پھر کنیکشن دیکھیے، کنیکشن قائم کیجئے. قائم تو ہے کنیکشن، لیکن ہم سمجھیں اس کنیکشن. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 اس طرح سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے کافروں تو نہیں ہے نا، اے ایمان والو، سنتے جائیں، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، کیا نہ کھاؤ؟ ربا کیا ہوتی ہے؟ سود. اے ایمان والو کیا نہ کھاؤ؟ سود نہ کھاؤ، اضعافاً مضاعفہ، سود در سود بڑھا بڑھا کے نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سود کھا کے نہیں، سود کھانا ترک کر دو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ताकि तुम फला पाओ। ये मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह कह रहे सूद न खाओ ताकि फला पाओ। कोई बंदा कहे मैं सूद खा के बीच में से हज कर लूंगा तो फला पा जाऊंगा, सूद का पैसा खा के हज पे चला जाऊंगा। और मौलाना साहब ने हदीस बताई थी कि जो हज कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के शिकम से पैदा हुआ। तो टिका के सूद खाओ पहले लोगों से, फिर उसके बाद उस सूद के पैसों में से थोड़े से अलग करो। बेहतरीन हज के पैकेज का लग्जरी पैकेज लो, बकरे खाओ और चरगे खाओ वहाँ पर, और सारे गुनाह माफ़ के समेत इस सूद खाने के वापस आ जाओ। ऐसे हो जो जैसे आज शिकम मादर से आया। ये फरौडियों को शैतान ने धोखा दिया हुआ इस तरह, क्योंकि हज हलाल माल से कबूल होता है, हराम माल से कबूल। ज़ियारत हलाल से कबूल होती है, हराम से कबूल नहीं होती। तो बस अल्लाह कह रहे फलाह पाने का एक रास्ता क्या है, सूद छोड़ दो जो खा रहे हो। अगली आयत वो है जो मैं हमने पढ़ी, कौन सी है, वत्तकु नार अल्लती उद्दत लिल काफिरीन, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। खिताब काफिरों से है या मोमिनों से, किस से खिताब है, मोमिनों से है कि मोमिन साहब अगर सूद खाया वहां फेंकूंगा जो मैंने काफिरों के लिए तैयार किया। समझे, उस आग से बचो। ए ईमान वालों, सूद दर सूद करके ना खाओ और अल्लाह से डरो ताकि फला पाओ, और उस आग से डरो, उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो सारी बात क्या हुई, शुरू हुआ ए ईमान वालों से और एंड कहा हुआ लिल काफिरीन पर। हो सकता है कोई पैदाइशी मोमिन हो लेकिन एंड कहाँ पर हो, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने जहन्नम में जाना है। अब यहाँ पर लफ्ज़ से तकवा आया, तो रहबर मौज़म तकवा का सही माना बयान करते हैं। और एक बड़ा ख़तरनाक माना तकवा का उससे ख़बरदार करते हैं। ये एक बड़ा अहम मौजू है, याद रखिएगा कि अल्लाह ने जिन अल्फाज के ज़रिए अपना पैगाम इंसान तक पहुँचाना चाहा है उसके बारे में कई तरह से शैतान शैतनत करता है। एक शैतनत ये होती है कि लफ्ज़ का माना ही कुछ और बताओ, लफ्ज़ का माना ही कुछ और बताओ। जैसे एक छोटा सा बच्चा पूछे आपसे, अंकल हॉर्स क्या होता है, अंकल हो चीटर किस्म का, वो बच्चे को गधा दिखाए बाहर खड़ा हुआ और कहे बेटा ये हॉर्स होता है। अब वो तो बच्चा है, वो जब भी हॉर्स का लफ्ज सुनेगा उसके जहन में क्या तस्वीर आएगी, खोते की, गधे की। बड़ी ईमानदारी से, यानी बच्चा नहीं चीटिंग कर रहा, बच्चे को तो जो बताया गया हॉर्स कौन होता है उसने दिखाया गया बाहर, कितना प्यारा बेटा हॉर्स खड़ा हुआ, वो बेचारा समझा गधा क्या है, हॉर्स। अब वो जिसको बताएगा उसको भी हॉर्स का वही बताएगा, जहाँ भी गधा देखेगा वो हॉर्स समझेगा उसको, मगर ये कि कोई उसकी करेक्शन करे और उसे बकौल बाद लोगों के घोड़े और खोते का फ़र्क बताए कि बेटा ये जो तुझे घोड़ा बताया गया ये गधा है, घोड़ा ये होता है, फिर उसे पता चलेगा मेरे साथ फ्रॉड हो गया। इसी तरह कई लफ्ज़ों के साथ भी ये वाला खेल खेल दिया गया। हमारे बहुत सारे लोगों के जहन में तकवा का जो माना है वो बिल्कुल वही है जो रहबानियत होती है। सलवात पढ़ दीजिए मदवालों को, रहबानियत क्या और तकवा क्या है। रहबानियत बकौल अल्लाह ताला के कुरान के बयान के मुताबिक एक बिदअत थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल जिसका हुक्म नहीं दिया था। बाद में मसीहियों को बिदअती बंदे को ये लगता है जो नबी बता गया ना وہ تھوڑا تھا کہ جو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا نا, اگر یہ دین میں ایڈ ہو جائے کیا دین کامل ہو جائے گا. بدعتی بندہ یہ کرتا ہے, نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے. تو مسیحیوں نے, اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں بتایا ہے, وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, اور رہبانیت کے جو انہوں نے نئی ایجاد کی. رہبانیت کیا ہے؟ جس سے راہب کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چرچز میں راہب ہوتے ہیں, ننز ہوتی ہیں راہبہ. کیا ہے وہ؟ شادی نہیں کرنی, کوئی لذت نہیں, فلان نہیں, بس اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے. ویسے چھپ مپ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پریٹینڈ یہ ہوتا ہو رہا ہے کہ جناب اس کے ایس او پیز یہ ہے کہ شادی نہیں کرنی تو فلان نہیں کرنی. یعنی رہبانیت یعنی ترک کے دنیا, الگ تھلگ ہو جاؤ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کا ذکر کرو, کچھ یہ رہبانیت ہوتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقوی کا معنی یہ ہے. تقوی کا لفظ بولا جائے تو بجائے ان کے ذہن میں گھوڑے کے گدھا آ جاتا ہے. ان کو تقوی یہ بتایا گیا, ان کی نظر میں متقی کون ہے؟ ایک بڑا معذور قسم کا بندہ جو مشکل سے چلتا ہو, جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی ہو, گردن بھی ٹیڑھی ہو اس کی, ٹھیک ہے, صحیح طرح کام نہ کر سکتا ہو, یہ متقی ہے. وہ کہیں گے بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے. یعنی جو ایکچولی جو بونگا سا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی ہے. ٹھیک ہے, الگ ہو گیا, اپنی معاشرے کے متن میں موجود نہیں ہے, معاشرے کے چیلنجز کو فیس نہیں کر رہا. تو یہ جب تقویٰ کی ڈیفینیشن ہے, اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نہ رسول اللہ متقی ہے نہ مولا علی متقی ہے. اس تقویٰ کی ڈیفینیشن سے دونوں کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہ دونوں تو ہر چیلنج کو سامنے فیس کرتے تھے. ہم نے دین کی تعریف کی ہے نا, اس میں سے ایک کام یہ کیا ہے. متقی کون ہے؟ اس راستہ ہی کوئی نہیں پتا, گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, یہ کون سا متقی ہے؟ بے وقوف آدمی. باقی کام ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ جو بندہ گھر جائے مسجد آئے, گھر جائے مسجد آئے, وہ تو کمائے گا کہاں سے؟ مثال دے رہا ہوں آپ. تو یہ نہیں ہے, یہ ہم نے خود گھر, جیسے مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد ذرا دین میں زیادہ اپنی مرچیں ڈال دی, ان کا ذرا ٹیسٹ اچھا نہیں آ رہا تو ہم ملاتے ہیں بیچ میں ٹیسٹ اچھا اپنے مزاج کے مطابق کرنے کے لیے. تو اسی طرح ہم اس کو متقی سمجھتے ہیں. تو رہبر معظم اس تقوی اور حقیقی تقوی کا فرق بتا رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تقوی کو رہبانیت سے مکس نہ کرو. جسے اسلام, جسے قرآن تقوی کہتا ہے, وہ غیر از رہبانیت ہے, وہ معاشرے سے کٹنے کا نام نہیں ہے. کہ بندہ کہہ رہا ہو گندا معاشرہ ہے, میں جاتا ہی نہیں ہوں, جاؤں گا تو گند مجھے بھی لگ جائے گا, یہ اپنے آپ کے بارے میں اس طرح بچ رہا ہے. رہبر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مسلمان فرد خود کو متقی بناتا ہے, تقوی پیدا کرتا ہے. کیسے؟ یعنی جو جیسے ایک فوجی دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے, دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے تلوار ساتھ لیتا ہے, نیزہ ساتھ لیتا ہے, اسلحہ ساتھ لیتا ہے, یہ لباس پہن کے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر گھر بیٹھ جاتا ہے, پھر میدان میں اترتا ہے. اگر آپ آیات قرآن کو پڑھیں جہاں جہاں تقویٰ آیا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تقویٰ ہے, نہ کہ گھر بیٹھ جاؤ, باہر بڑا حالات خراب ہے, میں بھی خراب ہو جاؤں گا, تو پھر اس خراب حالات کو ٹھیک کون کرے گا؟ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون کرے گا؟ لہذا سست اور کام چور لوگ, جن میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کے اندر کوئی اصلاح کر سکے, انہوں نے اپنا نام چپکے سے متقی رکھ لیا, اور عوام سمجھے کہ یہی متقی ہوتا ہے, جس کو ہر وقت نماز, روزہ, تسبیح کے علاوہ کوئی کام ورد وظیفے کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو. اسے کہیں کہ باہر یہ ظلم ہو گیا, اللہ غرق کرے گا بیٹا, ہمیں کیا, آپ صبر کریں. یعنی اس طرح کرتا ہے, یہ متقی ہے. اور کئی آج کل کے مذہبی پیشوا ایسے ہی متقی ہیں, انہیں کوئی غرض نہیں ہے معاشرہ کدھر جا رہا ہے, وہ بس آپ کو دم پڑھ کے پھونک دیتے ہیں, برکت ہوتی ہے اس. تو یہ نہ رسول اللہ ایسے متقی تھے, نہ مولا علی, نہ امام حسن, نہ امام حسین, ایسے متقی یہ لوگ نہیں تھے. یہ تو لوگوں سے لڑ پڑتے تھے. تو مسلمان جب خود کو متقی بناتا ہے تو اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جو سامان لازم ہے گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, معاشرے کی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, پہلے خود کو اپنے آپ کے بچاؤ کا بندوبست کرتا ہے, اور جب کر لیتا ہے تو پھر میدان میں اترتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی بچائے. جیسے فرض کریں مثال کے طور پر, اگر ایک ڈاکٹر نے کسی کرونا کے مریض کا علاج کرنا ہے, تو مثال دے رہا ہوں جو آپ کو محسوس ذرا فیل ہو جائے گی, تو وہ کیا کرے گا, وہ ایک ایسا لباس پہنے گا, اگر اس نے مریض سے انٹریکشن کرنا ہے, امکان ہے کہ اس کو نہ لگ جائے جراثیم, تو پہلے اپنی حفاظت کا بندوبست کرے گا, اور ایک وہ دے گا اپنے پلاسٹک کا پورا سوٹ پہن لیتے, وہ پہن لے, پہن کے کیا کرے گا, کہے گا ادھر میں نے جانا ہی کوئی نہیں ہے, یہیں پہ بیٹھ کے بچتا ہوں. اس سوٹ کا مطلب یہ ہے تو نے اس کو بچانا ہے. کوئی ڈاکٹر سوٹ شوٹ پہن لے, کہے بہت کرونا پھیلا ہوا ہے, مریضوں کو کرونا ہے تو مجھے یہ دو سارا کچھ کر لے, اور پھر کہے میں نے جانا ہی کوئی نہیں ادھر. جب اپنا بندوبست کر لے گا بچاؤ کا, پھر کیا کرے گا, پھر مریض کے پاس جائے گا, وارڈ میں جائے گا جہاں مریض پڑے ہوئے ہیں, تاکہ ان کو کرونا سے نجات. اسلام جسے تقویٰ کہتا ہے وہ یہ ہے, الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا کٹیا میں, گڑے میں پانی رکھ کے, تسبیحات پکڑ کے, تھوڑی داڑھی تھوڑی بڑی کر کے, اور تھوڑی کریم شریم سے رنگ بھی تھوڑا نورانی کر کے, ٹھیک ہے, اور لوگ امپریس ہو جائے بڑا نور آ گیا چار پانچ دنوں میں جب سے کٹیا میں بیٹھے, اور پھر وہیں پہ چندہ وندہ چلتا رہے, یہ فراڈ ہے. یہ تقویٰ, یہ وہی رہبانیت کی اسلامک ورژن ہے, الگ تھلگ ہو جانا. تو کہتے ہیں کہ رہبر موضوع فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مجہز کرتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے, بندوبست کرتا ہے, اور پھر گناہوں کے میدان میں, گناہ سے بھرے ہوئے معاشرے میں کود پڑتا ہے, گناہ کرنے کے لیے نہیں, جو آلودہ ہیں انہیں بچانے کے لیے, انہیں نکالنے کے لیے. یہ تقویٰ کا خلاصہ ہے. جب یہ تقویٰ کا معنی ہو جائے گا تو اب دیکھو تقویٰ مقدمہ بن جائے گا اور وسیلہ بن جائے گا کامیابی کا, ورنہ تقویٰ بہانہ بن جائے گا کام چوری کا, ٹھیک ہے نا, گھر بیٹھو, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی سختی برداشت نہیں کرنی, کسی سے جھگڑا نہیں کرنا, بے ایمان آ رہا ہے اس کو بھی پڑھ کے پھونک رہے ہیں, ایماندار آ رہا ہے وہ سارے ہی مرید ہیں ان کے, حرام خور بھی مرید ہیں, حلال خور بھی مرید ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں, ان کا اپنی پیری کی پرواہ نہیں. لیکن مولا علی ایسے پیر نہیں ہے, مولا علی کے جو دوست تھے وہ بھی جان قربان کرنے والے, اور جو دشمن تھے وہ بھی خطرناک ترین دشمن تھے, چونکہ مولا پڑھ کے پھونکتے نہیں تھے کہ دو نمبر بندے بھی آ رہے ہو, مولا آپ ماشاءاللہ خلیفہ بھی بن گئے ہیں, ذرا دم کر دیجئے نا, برکت ہو جائے. مولا کہتے پہلے جو آرام کھایا باہر نکالو, پہلے جو بیت المال میں سے آرام کھایا بعد میں دم کروں گا میں, تو اور اگر نہیں نکالو گے تو پھر وہ دم کروں گا کہ ساری مرضیں تمہاری ٹھیک ہو جائے گی. مولا تو یہ تھے. لیکن آج کا جو دو نمبر آدمی ہے کیا کرتے ہیں, سب کے ساتھ سیٹنگ بنی ہوئی ہے, تو یہ تحریف ہے. تو اگر تقویٰ یہ ہو جائے گا جو بیان کیا گیا, تو تقویٰ پھر کامیابی کا مقدمہ اور وسیلہ بن جائے گا, اور آپ اس کو بڑی اچھی طرح سے جب تقویٰ کا معنی سمجھ جائیں تو پھر آپ دیکھیں معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا. یہ معنی بھی آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. آیت نمبر 132, وَأَتِي, بس یاد رکھنا آپ نے تقوی اور رہبانیت کا فرق. رہبانیت کو تقوی کبھی نہیں سمجھے. تقوی اپنے بچاؤ کا بندوبست کر کے پھر دوسروں کو بچانے کا نام تقوی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا متقی ہے, گھر بیٹھنے والا متقی نہیں ہے. اس کو کسی نے گمراہ کر دیا یا وہ ہے ہی بے ایمان, چکر دے رہا ہے. آیت نمبر 132, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اطاعت کرو, فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سادہ سا ترجمہ ہے یا سادہ سا نہیں؟ بہت سادہ سا ترجمہ ہے, معنی ہے, لیکن بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے لوگ اس فارمولے کے جو اللہ دے رہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو کیا شرط ہے, بولیے. یہ دیکھیں نا, اب غور سے سنے پھر, اس طرح قرآن مجید کو پڑھا کریں, تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں, آیت کو دیکھا کریں کیا کہہ رہے, کس چیز کو کس چیز سے ریلیٹ کر کیا جا رہا ہے, کس شرط پر کیا ملے گا, تب آپ کو گھبلے بھی پتہ چلیں گے کہ اللہ تو کہہ رہے یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا, ہم اس کے بغیر ہی نتیجہ نکال رہے ہیں. مثلاً وہ کسی نے کہا تھا کہ مولانا صاحب, اب اگر کسی نے وضو نہ کیا ہو اس کی نماز ہوگی؟ بندے نے وضو نہ کیا ہو اس کی نماز ہو جائے گی بغیر وضو کے؟ نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے, تو ایک بندے نے مولانا سے پوچھا, مولانا بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ مولانا نے کہا کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. کہتا کیسے نہیں ہوتی, میں پچھلے 15 سال سے پڑھ رہا ہوں, میری تو ہو جاتی. تو اس طرح ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہو جاتی کے باوجود نہیں ہوتی. تو کئی لوگ دین سے اس طرح جنت میں جانا چاہ رہے ہیں, بغیر, جیسے بغیر وضو کے نماز کر لیتے ہیں, اسی طرح بغیر اللہ کی اطاعت کے جنت میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات اس آیت کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالی, رہبر معظم نے, اللہ کے اس فرمان کے ذیل میں رہبر معظم نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا, بڑا زبردست ہے قرآن میں, لیکن انہوں نے ذرا کھول کے بیان کیا. کہتے ہیں اللہ فرما رہے کہ میری رحمت چاہتے ہو تاکہ میں تم پہ رحم کروں, تم پہ رحمت نازل کروں, تو پہلے تم ایک کام کرو, اور وہ کیا ہے, میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, اور جب تم یہ کرو گے تو میری رحمت کے قابل ہو جاؤ گے, میں کروں گا. تو وہاں پہ رہبر فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا بنا لیا, جہاں پر اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرتے دین والی, وہاں پہ کہتے, کوئی پوچھے وہ تو نے یہ نہیں کیا, کہتے اللہ رحم کرے گا. او کوئی نہیں بھائی, اللہ رحم کرے گا, یہ مسئلہ ہو گیا, اللہ رحم کرے گا. وہ تو نے فلاں اس کا نقصان کر دیا, اللہ رحم کرے گا. تو اللہ نے کہا میں رحم کروں گا جب تم میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے. تم جہاں پہ دو نمبری کر رہے ہو وہاں پہ کہتے ہو اللہ رحم کرے گا. بھائی یہ برا کام کیوں کر رہے ہو, اللہ سے ڈرو, اللہ غفور الرحیم رحم کرے گا. الٹ کر دیا, اللہ نے کہا اطاعت کرو تو میں رحم کروں گا, اور ہم کہتے جہاں پہ اطاعت نہیں کرتے وہاں پہ کیوں نہیں اطاعت کر رہے, کہتے اللہ رحم کرے گا. الٹ کر دیا, تحریف کر دی, جیسے تقویٰ کو رحمانیت بنا دیا, اس طرح اللہ کی رحمت کو اللہ سے نہیں پوچھا بھی کیسے ملے گی, خود بنا لی. اللہ کہتا ہے اپنی ذمہ داری ادا کرو جو میں نے دی ہے, تب تم پہ رحم کیا جائے گا. ہم جہاں پہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما. ٹھیک ہے, مثلا حدیث ہے امام علی علیہ السلام سے بھی ہے, امام حسین علیہ السلام سے بھی نقل کی گئی ہے,
نظر ہے اس کا پریکٹیکل مثال عملی مثال. وہ حدیث اس طرح آئیے کتب میں روایت کی گئی کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک نہ کرنا, کر دو کہ ترک نہ کرنا ورنہ تمہارے بدترین لوگ, تمہارے معاشرے کے گندے ترین کرپٹ اشرار, ان کو اللہ تمہارے سروں پہ مسلط کر دے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کا نیچرل رزلٹ گندے بندے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں, اور پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے لیکن اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. اب ہم نے کیا کیا, امر بالمعروف چھوڑ دیا, نہی عن المنکر چھوڑ دیا, اب گندے بندے مسلط ہو گئے. یعنی اللہ نے کہا تھا کرو امر بالمعروف, ہم نے نہیں کیا, کرو نہیں عن المنکر, ہم نے نہیں کیا. اب اس کا رزلٹ نیچرل رزلٹ نکل آیا, گندے بندے ہمارے سروں پہ چڑھ کے حکمران بن گئے. اب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ رحم فرما, لگا تم پہ رحم فرمانا ہی نہیں ہے, تم دو نمبر لوگ, تم ذمہ داری ادا نہیں کرتے بنی اسرائیل یہودیوں کی طرح. اس ٹائم پہ کہتے ہو اللہ اور موسیٰ خود جا کے لڑو, خود تم صرف لنگر کھاتے ہو, ذمہ داری ادا نہیں کرتے. پھر جب کام خراب ہو جاتا پھر کہتے ہو یا اللہ رحم فرما. ایسی قوموں پہ اللہ رحم, بڑا قرآن کے فارمولے بڑے کلیئر ہیں. اور اگر بغیر اللہ اور رسول کی اطاعت کے اللہ کی رحمتیں ملا کرتی تو مسلمان دنیا میں سب سے آگے ہوتے. انگریز ہم سے بھیک مانگا کرتے, انگریز تڑپا کرتے پاکستان کا ویزا لگوانے کے لیے کہ ہم وہاں کی اپنی نیشنلٹی لینی ہے, مر رہے ہوتے, منتے مان رہے ہوتے چرچوں میں جا کے کہ اے بی بی مریم اگر میرا پاکستان کا ویزا لگ جائے تو میں پتہ نہیں کتنے بکرے ذبح کروں گا, وہ کر رہے ہوتے. میں فلانے چرچ میں ادھر کیا کہتے ہیں ویٹیکن میں زیارت کے لیے جاؤں گا اگر میرا پاکستان کا, الٹ ہو رہا ہے, یہاں پہ منتے مان رہے ہیں ادھر جانے کے لیے. تو اللہ کی رحمت کی شرط کیا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگلا نقطہ رہبر فرماتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ اگر اللہ کہتا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی کیوں کہی؟ تو کہا کہ اگر اللہ کے ساتھ, اللہ اپنے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کا ذکر نہ کرتا تو کچھ فراڈیے چکر میں چکر دے دیتے لوگوں کو, کہتے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. اب اللہ تو نے خود تو نہیں آ کے بتانا نا, توجہ کریں, ہم وہ کیا دعویٰ کرتے, ہم بھی اللہ کو مثلا یہودی رسول اللہ کے بدترین دشمن کیا کہتے تھے, ہم اللہ کو نہیں مانتے, مانتے تمہاری نہیں مانتے. تو اللہ نے ان کو ان کی پنکچر کرنے کے لیے گاڑی کیا کیا, وَأَطِيعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, نہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ, کب رحمت ملے گی اللہ کی, اللہ کی اطاعت, اور ان چکر بازوں کا کام خراب کر دیا جو ہو سکتا ہے دعوے دار بن کے کیا کہتے تھے ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے, ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, ہم آپ کی نہیں مانے. لہذا فرمایا اللہ اور رسول. اچھا پریکٹیکلی آئے دیکھ لیں, مثلاً ہم بعض اوقات شیعہ حضرات کا آپس میں لے لیں, یہ بھی شیعہ مولا کی ولایت کا قائل, یہ بھی شیعہ مولا کی ولایت کا قائل, یہ بھی امام زمانہ کا منتظر, یہ بھی امام زمانہ کا منتظر, آپس میں لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے مولا علی کی اطاعت, یہ بھی کہہ رہا ہے مولا علی کی اطاعت, لیکن آج کس طرح پتہ چلے گا مولا علی کی اطاعت کیسے کرنی؟ آج کے دور میں بہرحال اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی کہہ رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے, یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے, یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے, تو بالآخر کون سی جگہ سلیکٹ کروں میں؟ ورنہ تو بندہ پزل ہی رہے گا, کبھی کہے گا یار سارے ہی ٹھیک ہیں, سارے تو ٹھیک نہیں ہوتے, حق صرف ایک ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے ساتھ رسول کی اطاعت لازم کی تاکہ یہ بہانہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے جو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, حضرت موسیٰ اللہ کے نبی نہیں تھے, آپ کی ہم نہیں مانتے, ہم ان کی مان رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کب رحمت ہوگی,
جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. ایک اور پہلا نقطہ کیا تھا, رحمت کب ہوگی؟ جب اطاعت کرو گے. رحمت کب ہوگی؟ جب, نہ یہ کہ اطاعت نہ کرو اور بس دعا میں یا اللہ رحم فرما یا اللہ رحم فرما, اور وہ سارے کام کر رہے ہو جس سے اللہ رحم نہیں کرتا, اور وہ نہ کر رہے ہو جس سے اللہ رحم کرتا ہے, تو دعائیں مانگو اللہ ہم پر رحم فرما. صلوات پڑھ دے محمد والے. بس یہ دو آیات ہو گئی. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگلی آیت, واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اگلی آیت, اگلا موضوع, اگلی آیت, اور وہ ہے مغفرت. اس کا ذکر آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرمایا, وسارعوا, اور جلدی کرو, سرعت, جلدی کرو کس کی طرف جانے میں؟ الى مغفرت من ربکم, اس مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ملتی ہے. وجنت, اور اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو. ارضها السماوات والارض, جس کی وسعتیں, اس کا مقابلہ تمہارے کراچی کے پلاٹ اور وہ نہیں کر سکتے, جائیدادیں اس کا وسعت کا مقابلہ. ارضها السماوات والارض, جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے, اس پراپرٹی کے لیے, اے پتہ نہیں ہزار گز کے پلاٹ کے لیے, یا پتہ, مجھے گزوں کا حساب صحیح طرح آتا نہیں ہے, ادھر پنجاب میں جو نا کنال اور مرلے ہوتے ہیں, تو اے چھوٹے سے پلاٹ کے لیے صبح و شام محنت کرنے والے کہ میں نے خریدنا اور پھر میں نے گھر بنانا ہے, تھوڑا ہماری آفر پہ بھی غور فرما. ارضها السماوات والارض, ہم نے بھی کچھ پراپرٹی رکھی ہوئی ہے, لیکن ہم نے اس کی کوئی قیمت رکھی ہے کہ یہ پراپرٹی اس کو ملے گی؟ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے. اعدت للمتقین, اور وہ تیار کی گئی ہے کون؟ اس پلاٹ کو کا مالک بننے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے متقین. اعدت للمتقین, وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. ادھر والا پلاٹ بےمانی سے خرید رہا ہے, وہ والا پلاٹ کبھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا؟ وہ ایمانداروں کے لیے, وہ متقین کے لیے. اب توجہ کیجیے, ترجمہ کیا ہو گیا؟ اس مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے, اور اس جنت کی طرف جانے میں جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے, جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ للمتقین, متقین کے لیے. اس آیت میں رہبر معظم نے جو نقطے دو ڈسکس کیے, ان میں سے ایک ہے سرعت. اللہ نے فرمایا سارعوا, یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, سپیڈ تھوڑی ہے تیز کر دو, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, استغفر, یہ مراد ہے سپیڈ سے؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یہ مراد نہیں, جلدی سے کیا مراد؟ ایک یہ ڈسکس کیا, اور دوسرا مغفرت کیا ہوتی ہے. دونوں بہت امپورٹنٹ بات ہیں, یہ بھی انہیں چیزوں میں سے کہ جن کا ایکچوئل تصور صحیح تصویر ہمارے ذہنوں میں نہیں. سرعت کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ مثلا گاڑیوں کے ایک قافلے میں کہیں جا رہے ہو, گاڑیاں ایک خاص سپیڈ سے جا رہی ہیں اور کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ اس سپیڈ سے چلیں گے تو منزل پر, مثلا آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے, کسی جگہ پہ جانا ہے, کوئی پروگرام اٹینڈ کرنا ہے, تو آپ ایک قافلے کی شکل میں نکلے ہو, چند گاڑیاں جا رہی ہیں خاص سپیڈ کے ساتھ,
اور اس اسپیڈ کے ذریعے آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ اس اسپیڈ سے اتنے گھنٹوں میں آپ وہاں پر بس 6 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے. گاڑی چلاتے چلاتے نا آپ نے سائڈ پہ دیکھا نا چائے کا موڈ آپ کا بڑا سخت بن گیا کہ نا یار چائے پیے بغیر گزارا نہیں. آپ نے چائے والا ایک ڈھابا دیکھا روڈ سائڈ پر اور کٹ مار کے اپنی گاڑی روڈ سے اتاری اور جناب چائے کو آڈر کیا, بیٹھ گئے لات پہ لات رکھ کے اور گھنٹہ گزار دیا چائے پیتے ہوئے گپے مار کے. اب اگر آپ نے ٹائم پر منزل پر پہنچنا ہے تو پہلے والی اسپیڈ سے پہنچیں گے. ایک گھنٹہ آپ نے چائے پینے میں فلان کرنے میں انجوائے کرنے میں لگا دی, اب آپ کو تھوڑی اسپیڈ کیا کرنی پڑے گی, تیز کرنی پڑے گی. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم نے اپنی زندگی میں مثلا بجائے خیر میں سبقت لے جانے کے غلط انجوائے کرتے رہے ہو, چیزوں سے حلال حرام کرتے رہے ہو, پیچھے رہ گئے ہو قافلہ خیر سے. تمہارا ٹائم تو دیکھیں, تمہارا ٹائم تو اتنا ہی تھا جو اللہ کو پتہ ہے, ایک محدود ٹائم ہے تمہارا, وہ تم نے اس میں سے کافی سارا ضائع کیا ہے. تو اب کیا کرو, اب ڈیلے ڈیلے نہیں چلنا, تھوڑا ایکسلریٹر پر تھوڑا زیادہ پاور رکھو, جلدی کرو, اسپیڈ بڑھاؤ. کس طرف جانے کے لیے منزل کیا ہے, مغفرت من ربکم وسارعوا الی مغفرت من ربکم. مغفرت کیا ہے, کوئی لوگ سمجھتے مغفرت یہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لو. تو رہبر فرماتے ہیں مغفرت کا پہلے میننگ بیان کرتے ہیں, صلوات پڑھے محمد والے, دیکھیں اگر کسی بندے کے بدن میں باڈی میں کھیلتے ہوئے فٹ بال کھیل رہا تھا کرکٹ کھیل رہا تھا زخمی ہو گیا, زور سے ہارڈ بال سے کھیل رہا تھا لگا سر پھٹ گیا, باؤنسر لگا اس کا سر پھٹ گیا, اس حالت میں کھیل سکتا ہے؟ جتنا زبردست پلیئر ہو, ابھی وہ شاہد شاہ افریدی کی انجری ہو گئی تھی باہر چلا گیا, ٹھیک ہے پوری قوم کا دل خراب ہوا لیکن اس کو باہر جانا پڑا, انجری ہو گئی. اب جب انجری ہوتی ہے تو ایک بندے کو انجری ہوئی اور وہ اب اپنا کام پراپرلی نہیں کر سکتا, دوڑ صحیح طرح نہیں سکتا, کوئی بھی کام جو صحیح طرح نہیں کر سکتا, وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے نا مثلاً بازو میں انجری ہو گئی ہے, تو آپ پلیز میرا کیا کریں, بینڈیج کر دیں, پٹی کر دیں, سٹچز لگا دیں, کٹ زیادہ لگ گیا تو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں, یہ ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے, ڈاکٹر اس کا بندوبست کرنے لگتا ہے, یہ اس کے ہاتھ میں چاقو ہے, دوسری طرف بھی ویسی انجری خود ہی لگا دیتا, ڈاکٹر کیسے ریئیکٹ کرے گا, کہے گا کیا یہ کیا آپ, آپ ڈاکٹر کی جگہ بیٹھ جائیں, اس میں تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, اس کا اسٹوپڈ حرکت کیا ڈاکٹر صاحب, سوری 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 دو غلطی ہو گئی, آپ نہیں کروں گا, اس کو بھی اسٹچ کر. ڈاکٹر تھوڑا موڈ خراب کر کے ٹھیک ہے یہ کیسا بندہ ہے, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں, ادھر دیکھنے لگا آپ نے ٹانگ میں ماری اپنی, ڈاکٹر کہے گا نکل یہاں سے, تیری جگہ پاگل خانہ ہے, پہلے دماغ کا علاج کرا پھر میں تیرے زخموں کا علاج کروں. ہماری استغفار یوں ہی ہے, یہ مغفرت کا عربک جو میننگ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے, جس کی وجہ سے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے بینڈیج کر دیتا ہے, اگر ہڈی ٹوٹی تھی کہتا ہے اس کو آپ پلستر کر دیا, یہ ہڈی آہستہ آہستہ گرو کر کے اپنی نیچرل جگہ پر آ جائے گی, آپ نے احتیاط کرنی ہے, پھر نہیں کلابازیاں لگانی, نہیں کھیلنا ٹھیک ہے, کرکٹ نہیں کھیلنی, فٹ بال نہیں کھیلنا جب تک کہ یہ انجری فل ریکور نہیں ہو جاتی, پھر آپ کو دو یہ گولیاں کھاؤ تاکہ یہ جو گوشت پھٹ گیا یہ سیلس اگائیں گے اور یہ آپ کا جو یہ کمی ہوگی یہ پوری ہو جائے گی, بازو آپ کا نارمل ہو جائے گا,
तब ये जो प्रोसेस है हीलिंग का, दोबारा गैप फिल हो जाने का, जख्म भर जाने का, ये है मगफिरत। ठीक है, अब हमसे गुनाह हुआ, हम आए मस्जिद में अल्लाह ताला के पास, वो डॉक्टर वाली मिसाल याद रखें, या अल्लाह मेरे गुनाह की मगफिरत फरमा, अल्लाह ताला ने कहा बिल्कुल मगफिरत कर दी, बाहर निकल के फिर छुरा मारा वो, या अल्लाह मगफिरत फरमा, फिर झूठ बोला, या अल्लाह मगफिरत फरमा। ये अजीब आदमी है, उधर से जख्मी भी किए जा रहे, कह रहे बैठे लगा मैं मौका लगाऊं तेरा, पहले अपना रवैया ठीक कर, इस तरह मगफिरत, तेरा तो मूड ही नहीं लग रहा तेरे जख्म ठीक हो, तू तो खुद ही लगाई जा रहा बार बार। मगफिरत क्या है, अगर वाकई चाहते हो जख्म भर जाए, जो गैप लग गया, फिट हो जाओ, नेकियां कर सको, आगे बढ़ सको, ठीक है, जो नहीं सही इबादत और इताअत कर पा रहे, वो बदन के जख्म की मिसाल थी, गुनाह रूह को जख्मी करता है। गुनाह कहाँ चोट लगाता है, रूह पे चोट लगाता है। जैसे जख्मी बदन सही तरह गेम नहीं खेल सकता, इसी तरह गुनाहों से जख्मी रूह नेकियां नहीं कर सकती, रगबत नहीं होती, उसका दिल नहीं करता। ठीक है, जैसे बीमार बंदे का सामने बेहतरीन खाना रख दो, उसका दिल करता है या नहीं करता, बंदा बीमार है तो नहीं करता। आपने बीमार देखे होंगे, कईयों को तो जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, और यार कुछ तो खा ले मर जाएगा, तो कहते हैं दिल ही नहीं कर रहा, उस कहते हैं यार तेरी फेवरेट डिश लेकर आऊंगा, छोड़ फेवरेट डिश का भी दिल नहीं कर रहा, बंदा बीमार है, डिश का कोई कसूर। तो ये जो हमारा अल्लाह की इताअत का नेकियों की तरफ रगबत नहीं होती, बीमार और जख्मी रूह की वजह से है। किसने जख्मी किया, हमने खुद। तो अल्लाह ताला फरमा रहे काफी जख्म लग चुके हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, फर्स्ट एड लो, एमरजेंसी तुम्हारा इलाज हो, ताकि अल्लाह की मगफिरत की तरफ तुम जा सको। बस दो लफ्ज आ गए, जल्दी करो, देर नहीं करो, दूसरा मगफिरत। और फिर मगफिरत का इन्होंने मीनिंग बयान किया, ताकि पता हो कि मगफिरत ये नहीं है कि इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पहले एक निकालता था, अब मैंने तीन निकालनी शुरू कर दी, बाहर वैसे का वैसा ही है। डॉक्टर से कह रहा है मुझे पट्टी लगा, शाम को आता है फिर आठ जख्म और लगाए होते हैं, डॉक्टर एक दफ़ा पर कंट्रोल करें, निकल जाए यहाँ से, तेरा काम नहीं। तो मगफिरत का माना ही है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तो फरमाते हैं मगफिरत यानी क्या, कहते हैं कि हम समझते हैं कि मगफिरत जो है वो ऐसे है जैसे बंदा कोई काम ना करे, दूसरा बंदा काम करे, मैंने काम नहीं किया, उसने कमाई की है, मैं कहता हूँ तेरे पास तो है, मुझे भी दे दे, कहता काम कर, काम नहीं कर, दूसरों की कमाई, जैसे बंदा खाता है ना, तो सही पैसों का इस्तेकार कौन रखता है, जो काम करता है, बाकी दूसरे काम करें हम खाएंगे। ठीक है, जैसे बाज मांगने वालों का मोटो होता है, इतनी दुनिया काम कर रही है, मुझे करने की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ मांग शांग के निकलवा लूंगा इनसे, कहते हैं तो मकसद भी यूं ही है, मकसद का तकाजा पूरा नहीं करना, अल्लाह से कहना या अल्लाह दे दे, जैसे फकीर मुझे दे 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 दे, दो दस रुपया दे दे, सौ रुपया दे दे, फलान कर दे अल्लाह के नाम पे, काम नहीं करना खुद। किसी तरह कुछ लोग मगफरत चाहते हैं, गुनाह नहीं छोड़ दे, या अल्लाह मगफरत फरमा दे, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, फलान कर दे, ये फरमा रहे। तो फरमाते हैं कि गुफरान या मगफरत यानी वो खला जो गुनाह की वजह से और नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से इंसान की रूह में आ गया, जैसे गोश्त में गैप आ जाता है ना, गोश्त ख़राब हो जाता है, नया उगना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह रूह इंसान में जो खला आ गया है गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, वो ख़त्म हो, वो कब ख़त्म होगा, जब आहिस्ता आहिस्ता उगेगा, ना कि तुम खुद दोबारा वही हरकत करो और ज़ख्म लगता जाए। کیسے برطرف ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو مغفرت کہتے ہیں. یہ مغفرت کا پروسیس کب کام کرتا ہے؟ جب گناہ ترک کر دیا جائے، دوبارہ دوبارہ زخم نہ لگایا جائے، جلدی کی جائے. صلوات پڑھے محمد والے. ایک موضوع رہ گیا جو میں نے شروع میں نام لیے تھے، وہ ہے انفاق. اور کیونکہ شروع میں جو میں نے آیات تلاوت کی تھی تو وہ تین آیات کی تلاوت پھر ایک قسم کی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو میں رک گیا تھا. ایک آیت اور ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 134 جس میں انفاق کا ذکر، وہ میں نے نہیں تلاوت کی تھی شروع. کہانی کہاں تک پہنچی؟ شروع سے ریپیٹ کرتے ہیں. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ایک. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہاں تک ہماری کہانی پہنچی، داستان یہاں تک پہنچی. اگلا کیا ہے؟ متقین کا جب نام آیا تو پھر اللہ نے متقین کی کچھ نشانیاں بتائی. پہلی نشانی الذین، یہ آیت نمبر 134 ہے آل عمران، الذین ينفقون، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، وہ لوگ جو متقی ہیں. کون متقی؟ جو کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. انفاق کا سادہ اردو ترجمہ کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. خرچ کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے. اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، ان پہ اچھے دن چل رہے ہوں یا ان پر مشکلات کے دن چل رہے ہوں، یہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مثال دعا، بندہ فرض کرے، بندہ جناب کسی دینی پروجیکٹ میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، مثلا کار خیر میں، اس نے کہا کہ میں ہر مہینے اتنا دوں. غور سے سنے تاکہ میں میرے سوال کا جواب دے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہر روز اس نے اپنے لیے جو پلاٹ خریدا ہے اس کی قسط بھی دینی ہے ہر مہینے. ہر مہینے مسجد میں بھی دیتا ہے اور کدھر دیتا ہے؟ پلاٹ کے لیے بھی دیتا ہے. تو اگر خدا کا خواستہ تھوڑی سی مالی مشکلات بنے، پلاٹ کی قسط روکے گا یا مسجد میں دینا روکے گا؟ کہاں روکے گا؟ مسجد میں دینا روکے گا. تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے، ينفقون في السراء والضراء، مشکل ہو یا آسانی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑ. بل کاظمین الغیظ، غصے کو قابو میں رکھ دو. کچھ لوگوں کو فخر اس بات کا ہوتا ہے، مجھے غصہ مت چڑھانا، غصہ آ جائے میں یہ کر دوں. قرآن کی آیت اس پہ پھٹکار پہن گئی، جس کو یہ اپنا فخر سمجھا ہوا غصہ بھر میں پھر یہ ہو جاتا. بل کاظمین الغیظ، اپنے غیظ و غضب کو، غصے کو، اس کا ترجمہ کیا پی جانے والے، ہر جگہ پینا نہیں ہوتا، اس کا صحیح ہے قابو میں رکھنا. چونکہ بعض جگہ پہ غصہ کرنا ہی ہوتا، کوئی آپ کی عزت پر حملہ آور ہے، آپ ٹھنڈے بیٹھے ہوئے، پھر مجھے غصہ نہیں آتا. کاظمین الغیظ والی آیت پڑھنا شروع کر رہا ہے بھائی، اللہ نے یہ جو اندر غضب رکھا ہے اس کا ایک جگہ بھی ہے جہاں پہ اس کو یوز کر. جیسے کوئی بندہ ہو بندوق خریدے اپنے گھر کی سیکورٹی کے لیے، کبھی چڑی مار رہا ہو، کبھی طوطا مار رہا ہو، فلاں جس دن بھائی ڈاکو آئے تو وہ کام شروع کر. جو ایکچوئل جگہ بندوق استعمال کرنے کی، وہاں سے کام خراب ہوتا ہے. پہلے بندوقیں دکھا رہے لوگوں کو،
میرے پاس یہ ہے, ہماری فائرنگ کر رہا ہے, جب ٹائم آیا ہے چل رہی نہیں ہے, چونکہ صحیح جگہ پہ انہیں سے چلتی ہے جنہوں نے اس کی پریکٹس کی ہوتی ہے. یہ تو شور مارنے کی پریکٹس کی ہوئی ہے, لوگوں کو دکھا دیتی ہماری فائرنگ اب ڈر رہا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو ہمیشہ غلط جگہ پہ غصہ آتا ہے, کمزور پہ غصہ آتا ہے, اپنے سے طاقتور ہو وہ گالیاں بھی دے رہا ہو, یہ 32 کے 32 دانت نکال کے کھڑے ہوتے بھائی, تم بتاؤ تیار ہو کے بولوں گا تو مارے گا آگے سے. آپ باہر آ کے اپنے سے چھوٹا دیکھتے سارا غصہ اس پہ نکال. کہتے کسی بندے نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا اپنے ساتھ, تو ایک دن وہ کہیں گیا تو کسی چودھری کسی سردار کے ڈیرے پر اس نے اس کی بڑی بےزتی کی. وہ سنتا رہا, جب باہر آیا تو اس نے نوکر سے کہا سیدھا ہو سامنے کھڑا ہو, نوکر بھی سیدھا ہو, کس کے تھپڑ مارا بےزتی کی. اس غریب نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہتے تیرا قصور کوئی نہیں ہے, یہ اس کے حصے کی ہے, کیونکہ اس کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا لیکن تجھے میں کچھ کہہ سکتا. بل کاظمین الغیظ, غصے کو قابو میں رکھنے والے, یعنی جہاں پہ نہیں کرنا وہاں آ بھی گیا تو مت. اور بل عافین عن الناس, لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. بس یہ جو متقین ہیں یہ محسنین بھی, تقوی اچھا کام کرواتا ہے اسی کو احسان کہتے ہیں عربی زبان. ٹھیک ہے, اب اس آیت میں بس یہ سن لیں جملہ اور آپ کی زحمت تمام کروں. رہبر نے جو نقطے اس آیت سے بیان کیے وہ یہ, باتقوی لوگوں کی تین اہم خصوصیات متقین کی جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے, تین اہم خصوصیات, خوشی اور ناخوشی دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, غصے پر قابو رکھنا, لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا. نمبر دو, انفاق کیا چیز ہے؟ دوسرا نمبر, انفاق کا عام طور پر خرچ کرنا. تو رہبر فرماتے ہیں کہ انفاق خرچ کرنا ہے لیکن نہ ہر خرچ, خاص خرچ. بہت اہم بات ہے, جب آپ خدا کی راہ میں دینے لگے یہ بات یاد رکھیں. اس کی مثال دی, وہ مثال میں یہاں پہ نہیں دی, جو ایکچوئل کتاب ہے میرے پاس خلاصہ لکھا ہوا ہے وہ مثال سے. بس یہ جگہ ہے, یہاں پر مثلاً کچھ بچے ایسے ہوں کہ جن کے والدین ان کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, ان کی وجہ سے ان کا اسکول چھوٹ رہا ہو. کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو کھانا نہیں کھا سکتے, انہیں کھانا نہ مل رہا ہو. ایک سیٹھ صاحب آئے اس علاقے میں, آئے سیٹھ صاحب اور ان کو بتایا جائے یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں. سیٹھ صاحب کا مسائل صاحب سنتے رہے اور اندر بیٹھ کے کہے یہ کیا کلر کمبینیشن ہے مسجد کا, یہ ادھر یہ کر دیا وہ کر دیا, مسجد مزہ ہی نہیں آ رہا, یہ پیسے میں دیتا ہوں یہ سارا رنگ جو ہے نا چینج کر, اللہ کے نام خرچ کر کے چلے جائے. بھوکے بھوکے رہ گئے, تعلیم جن کی جا رہی تھی ویسے کے ویسے رہ گئے, اپنے ٹیسٹ کے مطابق کلر چینج کروا رہے اور کھینچ تان کے کہیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. لیکن یہ کام کہاں, اور وہ کہ جو بیچارے بھوکے بیٹھے تھے جو پڑھ نہیں پا رہے تھے وہ کہاں؟ انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق کا اصل عربی میں معنی ہے کسی خالی جگہ کو بھر دینا, کسی گیپ کو فل کر دینا. اور یہاں تو رنگ ہوا ہے ٹھیک ہے گزارا ہو رہا, کہنے لگی میرا ٹیسٹ نہیں یہاں پہ کروں, میں چاہتا ہوں اور خوبصورت لگے. بہت اچھی خواہش ہے لیکن پہلے جو اہم تر چیز ہے ان کو تو دیکھ لیتا ہوں. اسے کہتے ہیں انفاق, سوچ کر صحیح جگہ پر جہاں زیادہ ضرورت ہے, جہاں کوئی خلا پر ہوگا وہاں پر خرچ کر, نہ یہ کہ اندر تم خرچ کر دے اللہ کے راہ میں خرچ کر. تو ریبر فرماتے ہیں انفاق کا کیا مطلب ہے؟ انفاق خرچ کرنا ہے لیکن نہ ہر خرچ کرنا بلکہ انفاق اس خرچ کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کوئی خلا پر ہو جائے, ٹھیک ہے, ایک حقیقی ضرورت برطرف ہو, حقیقت میں پرابلم تھا, ضرورت تھی کسی کی, وہ برطرف ہو, وہ پوری ہو, ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو پتہ نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, بظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں, لیکن قرآن کہتے ہیں یہ بدبخت ہے. قرآن میں آیات ہے, یہاں پہ نہیں لائے رہے پر, لیکن آیات ہے, خرچ کرتے ہیں اور یہ خرچ ان کے لیے حسرت بن جائے, او یار میں نے کہاں اتنا پیسہ لگا دیا جبکہ مجھے لگانا کہاں چاہیے, پیسے لگا رہا ہے, زیادہ پیسہ لگا رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہے حسرت بن جائے گا ان کا پیسہ لگایا, کہاں لگا رہا ہے, وہ انفاق نہیں, ٹھیک ہے. انفاق جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تیسرا اور آخری, غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے, اس کا کیا مطلب, والکاظمین الغیظ, یعنی اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے عمل نہیں کرتے, اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے عمل نہیں کرتے. بہت اہم, یہ جس میں آ جائے بہت طاقتور انسان. کتنے لوگ ہیں جو چند سیکنڈ کے جذباتی کام ساری عمر پچھتاتے رہتے, کسی کی باتوں میں گفتگو میں جذباتی ہوئے, آپ خبریں پڑھتے ہوئے, دوست ہیں آپس میں, بات بات میں جذباتی ہوئے, ایک دوسرے کو گولی مارتے. ابھی ایک دو تین ماہ پہلے میں نے خبر پڑھی تھی اخبار, آئے روز آتی ہے, مذاق کر رہے ہیں, مذاق کرتے کرتے اس طرح چیز جذباتی ہوئے, ایک نے پسٹل نکالا گولی مار دی, دوست ہے دو. اب یہ جذباتی کام ہے نا, چند سیکنڈ میں ہوا ہے, اتنا بڑا گناہ کر دیا. آخرت میں تو جو ہونا ہونا, دنیا میں بھی کتنی ذلت و خواری لے آیا, پھر کیا کہتے ہیں کاش یہ میں نہ کرتا. تو کاظمین الغیظ, اصل میں اللہ کیا فرما رہا ہے, کون ہے متقی جو جذبات سے مغلوب ہو کے کام نہیں کرتے, بلکہ عقل کی اساس پر ڈیسیجن لیتے, نہ کہ جذباتی ہو. کبھی بھی آپ کے گھر کا کوئی معاملہ ہو, آپ کے دوستوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو, آس پاس مومنین کے ساتھ, کبھی بھی کوئی فیصلہ جذبات کی حالت میں نہ لیں, نہ جب بہت زیادہ آپ کو ہوا بھری ہو, بہت خوش میں جذبات میں ہو, نہ ڈسیزن نہ لیں. ڈسیزن لیں جب ذرا وہ سیون اپ کی گیس ذرا نکل جائے, اس وقت ڈسیزن. غصہ آیا ہوا ہے کوئی ڈسیزن نہ لیں, بے شک کہہ دیں میں دیکھ لوں گا, لیکن کرے کچھ نہیں, بعد میں آ کے جب غصہ اتر جائے پھر کہے کہ میں دیکھ لوں گا, کیا دیکھوں گا, ٹھیک ہے. بندہ کہے گا ویسے ہی دیکھ لو, ایک دفعہ کرنا کچھ نہیں. لیکن اگر غصے میں آپ ریئیکٹ کریں گے, پتہ نہیں کیا سے کیا نقصان ہو جائے آپ کا یا اگلی پارٹی. یہ بہت ہی اہم صفت ہے, کیا جذبات عقل پہ غالب نہ آئیں بلکہ عقل جذبات پر غالب رہے, یہ ہے کاظمین الغیظ کا مطلب. اسی کا نتیجہ والعافین عن الناس بھی ہوگا, جو غصہ قابو نہیں کر سکتا اسے معاف تھوڑی کرنا, اس نے تو پھر چڑھائی کر دینی. ابھی ایک ماہ پہلے ہمارے گاؤں سے فون آیا مجھے, وہ فلانا بندہ جو ہے نا اس نے یہ حرکت کر دی ہے اور آپ سے میں نے فوری بات کرنی. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے, میں کراچی میں ہوں, پچھلے مہینے جب کراچی آئے ہوئے میں کراچی میں ہوں, آپ یہ چار پانچ دن رک جائیں میری خاطر, تو میں وہاں پہ آتا ہوں, پھر جیسے آپ نے کہا کر لیں, مجھ سے بڑے تھے, ٹھیک ہے. تو آتے ساتھ تو میں مجھ سے مل رہا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ چار پانچ دن کراچی مجھے رہنا تھا, گیا وہاں پر, مجھے ملے, ذکر ہی کوئی نہیں کیا, جس پہ غصہ چڑھا ہوا تھا اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. میں نے پوچھا جب کافی دیر بیٹھے ذکر نہیں کیا تو میں نے پوچھا کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ آتے ساتھ مجھے ملنا, وہ آرام سے بندہ غصے میں تھا, چھوڑو دو. کتنی چیزیں ہیں جو بندہ دوستیاں خراب کر دیتا ہے غصے میں, رشتہ داری خراب کر دیتا ہے, میاں بیوی گھر ٹوٹ جاتے ہیں جذباتی اور غصے کے ٹائم میں. ڈیسائڈ کر لیں جب جذبات غالب ہیں, چاہے غم کے, چاہے غصے کے, چاہے خوشی کے جذبات جب غالب ہیں, اس وقت کوئی وعدہ نہ کریں, کوئی ڈیسیجن نہ لیں, کوئی عمل جب نارمل ہو جائے, عقل آپ کی صحیح کام کر رہی ہو, تب سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیں. صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ اس پہلی تقریر کے جو ایمان کے عنوان سے تھی, ان سب چیزوں کا تعلق بیسیکلی اسی ایمان کے موضوع سے, تقویٰ کا تعلق کس سے؟ ایمان سے. آگے جا کر انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق ملی اور یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم ڈیفائن کریں گے, ایمان کی بھی ڈیفینیشن کرتے ہیں, لیکن یہاں پر کیا کیا بات پتہ چلی, تقویٰ اور اس کا رہبانیت کے ساتھ فرق, ٹھیک ہے. دوسری چیز, اللہ اور رسول کی اطاعت کا نتیجہ اللہ کی رحمت کا حصول ہے, نہ کہ نافرمانیاں کرتے رہو, اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرو, یا اللہ رحم فرما, یہ خود کو خود فریبی ہے. اور اس کے بعد اگلی, مغفرت کیا ہوتی ہے, زخم کا کیسے بھرے گا, نئے زخم نہ لگاؤ. اور اسی طرح آخری بات جو تھی وہ انفاق مین چیز تھی, اور ساتھ کاظمین الغیظ کا بھی معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار ہم سب کو اہل تقویٰ میں شمار فرما, اہل مغفرت میں ہمیں شمار فرما, اور اہل انفاق پروردگار ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرما. متقین کی جو صفات ہیں, خوشی ہو یا سختی ہو, تیری راہ میں خرچ کرنا, اپنے غصے پر قابو رکھنا, اپنے آس پاس کے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا, پروردگار ان سب صفات کو ہم سب کو عطا فرما. ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس محفل کے حاضرین میں سے کوئی بھی اگر کسی مشکل یا پریشانی کا شکار ہے, پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے عزیز و اقربا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اے پروردگار ان کی بخشش اور مغفرت فرما, اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.